نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات محترم حضرات حقوق کا بیان جو تقریباً چھ مہینے چلا ہے الحمدللہ وہ گزشتہ مجلس میں مکمل ہو گیا اور یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا تھا اور آخر میں پھر اس کو عرض کیے دیتا ہوں کہ یہ حقوق اللہ تعالی نے جو واجب فرمائے اور لازم فرمائے ہیں اپنے حقوق اور رشتہ داروں کے اور دوسروں کے حقوق لازم فرمائے ہیں ان حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والے یا ان کو ادا نہ کرنے والے یا ان حقوق کو تلف کر دینے والے اور برباد کر دینے والے اس کی نحوست دنیا میں بھی ان پر واقع ہوتی ہے اور آخرت میں جو باس پرس ہوگی وہ الگ ہے. اسی طریقے سے جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں اور ان حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی فکر کرتے ہیں کرتے رہتے ہیں تو اس کی برکت اس دنیا کی زندگی میں بھی آتی ہے اور آخرت میں بھی اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی. ایک حدیث شریف اس موضوع پر یاد آ گئی, اس سے یہ معلوم ہوگا کہ حقوق ادا کرنے والوں پر کون سی برکتیں نازل ہوتی ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من سره ان یبسط فی رزقی وینشأ فی اثری فلیصل رحمہ. اس حدیث کے اندر دو برکتیں بیان فرمائیں. فرمایا کہ جو اس بات کو پسند کرتا ہے اور خوش ہونا چاہتا ہے اس بات سے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو, اس کے رزق کے اندر اللہ تعالی برکت عطا فرمائے. ایک بات تو یہ, وَيُنْسَعَ فِي أَثَرِ, اور اس کی عمر میں برکت ہو, یعنی اس کی نیک نامی اس کی موت کے بعد بھی باقی رہے. اس لیے کہ یہی بہت بڑی برکت ہوتی کہ مرنے کے بعد لوگ اس کو اچھے نام سے یاد کریں اور اچھے لقب سے اس کو یاد رکھیں. تو یہ دو چیزیں حاصل ہوں گی اس وقت کہ فل یصل رحمہ, کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا رہے, یہ دو چیزیں حاصل ہو جائیں گی. اس حدیث کے اندر تو رشتہ داروں کے حقوق کا ذکر ہے, لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو تمام حقوق جو اب تک بیان ہوئے ان کو ادا کرنے والے کو اللہ تعالی یہی برکتیں عطا فرمائیں گے. پہلی برکت تو یہی ہوگی کہ رزق کے اندر وسعت ہوگی, فراخی ہوگی, کشادگی ہوگی, برکت ہوگی, کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا اور اپنی تمام ضروریات اللہ تعالی غیب سے پوری فرما دے گا. جب دل چاہے آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجیے, نہ کسی سے قرض لینے کی ضرورت پیش آئے گی, زبردستی کوئی لے لے تو اور بات ہے, وہ اس کے اندر داخل ہے. کیونکہ آج کل کو قرض زبردستی لیتے ہیں. زبردستی کا مطلب یہ ہے کہ حاجت نہیں, ضرورت نہیں, پھر بھی قرض لے رہے ہیں.
تو قرض کے لیے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا اور اسی طریقے سے اس کے رزق کے اندر وہ برکت ہوگی کہ جس کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے گا اور لوگ اس کے اوپر رشک کریں گے اور یہ کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے اس کی عمر میں برکت ہو جائے کون نہیں چاہتا کہ ہماری عمر میں برکت پیدا ہو تو اس کے لیے آپ نے یہ نسخہ بتا دیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے اور دوسرے اصحاب حقوق کے حقوق ادا کریں اس کا اثر دنیا میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ دو چیزیں عطا فرما دیں گے رزق کی کشادگی تو آج کل ہر ایک کا مقصود و مطلوب ہے اور یہ بھی معلوم ہے ہم میں سے ہر ایک کو کہ رزق وہی ملتا ہے جو اللہ نے مقدر فرما دیا ہے لاکھ ہاتھ پاؤں ماریں جتن کریں تدبیریں کریں کوشش کریں محنت کریں جتنا مقدر میں ہے اتنا ہی ملے گا اس سے زیادہ نہیں ملے گا اگر رزق روزی اور مال و دولت اپنے اختیار سے اور اپنی محنت سے حاصل ہوتا تو آج دنیا میں ایک بھی غریب نظر نہ آتا حالانکہ غریبوں کی کثرت ہے غریبوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور غریب آدمی محنت بھی بہت کرتا ہے اپنی ناداری کی وجہ سے رزق حاصل کرنے میں لیکن ملتا اس کو وہی ہے جو اللہ نے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے تو معلوم ہوا کہ رزق کا حاصل کرنا بندے کے اپنے اختیار میں نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مقدر فرما دیا ہے اور وہی رب وہی اللہ کی جس نے رزق مقدر فرمایا ہے وہی یہ فرما رہا ہے اس کا رسول یہ فرما رہا ہے کہ رزق کے اندر اگر کشادگی چاہتے ہو برکت چاہتے ہو تو یہ کام کرو کہ اہل حقوق کے حقوق ادا کر دو جتنے بھی اہل حقوق ہیں ان کے حقوق ادا کر دو کوئی حق دنیا سے لے کر نہ جاؤ رزق میں برکت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مال و دولت کثرت سے ملے اسی طریقے سے عمر میں برکت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 150-200 سال کی عمر ہو جائے برکت کا مفہوم جو قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کم چیز میں تھوڑی سی چیز میں کام بہت زیادہ نکلیں اور وہ کام ایسے ہوں کہ جو بندے کی آخرت کے کام آ جائیں ہے تو تھوڑی سی مہلت ہے تھوڑا سا وقت ہے یا تھوڑا سا رزق ہے کچھ تھوڑے سے پیسے ہیں کام اس سے بہت زیادہ نکل آئے پھر یہ کام بھی ایسے ہوں کہ بندے کو آخرت میں اس کا نفع بھی حاصل ہو جائے یہی ہے مال کے اندر اور رزق کے اندر برکت کا مطلب آپ نے دیکھا ہوگا ورنہ آپ دیکھ لیجئے جائزہ لے لیجئے کہ بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ لاکھوں رکھنے کے باوجود بھی ان کی ہوس پوری نہیں ہوتی اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے حقوق مار کر اپنی تجوری بھرنا چاہتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے برکت نہیں ہے کسی چیز کی زیادتی برکت نہیں ہوتی بلکہ برکت یہ ہوتی ہے کہ وہ صحیح طریقے سے کام میں آ جائے اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے یہ ہے رزق کی برکت کا مطلب ایک شخص مال خرچ کرتا ہے مثلا 1000 روپے خرچ کرتا ہے تب بھی وہ فائدہ حاصل نہ کر سکے گا کہ جو مال حلال رکھنے والا اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا 100 روپے میں حاصل کر لے گا اسی طریقے سے عمر کے اندر بھی برکت ہوتی عمر کی برکت کا یہ مطلب نہیں کہ 150-200 سال کی عمر ہو جائے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر کم ہے لیکن کام بہت زیادہ کر گیا ایسے کام کر گیا کہ جس سے امت کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور اس کا دین بھی درست ہو رہا ہے، آخرت بھی اس کی درست ہو رہی، ایسے کام کر جائے، یہ ہے عمر کی برکت. ورنہ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ 100 سال کے بعد آدمی بیکار ہو جاتا ہے، اس زمانے میں ایسا بیکار ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، دوسروں پر بوجھ بن کر پڑ جاتا ہے. یہ برکت نہیں ہے عمر کی. عمر کی برکت یہ ہے کہ چلتے ہاتھ پاؤں کام کرتا رہے اور ایسے کام کرے اس تھوڑی سی عمر کے اندر کہ جس کا فائدہ مخلوق کو بے پناہ ہو اور لوگ اس کو یاد کرتے رہے. اللہ والوں کے شان ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے، ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ دیکھنے والے حیرت کرتے ہیں. وہ برکت ان کی یہی ہے کہ وہ ہر وقت لوگوں کی خدمت کرتے رہتے ہیں، دین پھیلاتے رہتے ہیں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہتے ہیں، جس کا نفع بہت ہوتا ہے، دور تک پہنچتا ہے، اور یہ تمام کام ان کے لیے آخرت میں سرمایہ بن جاتے ہیں. تو ان دونوں باتوں کا طریقہ آپ نے فرما دیا کہ بھئی تم ایک کام کر لو، یہ دونوں مقاصد حاصل ہو جائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ اہل حقوق کے حقوق ادا کر دو. اگر کسی کا قرض لے رکھا ہے تو اس کا قرض ادا کر دو، اگر کسی کی امانت تمہارے پاس ہے تو اس کی امانت صحیح طریقے سے پہنچا دو، اگر کسی کا کوئی اور کوئی حق تمہارے اوپر ہے تو اس کو جلد سے جلد ادا کر دو. جب یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ یہ دونوں چیزیں عطا فرما دیں گے، رزق میں برکت ہوگی، عمر میں برکت ہوگی. یہ تو پچھلے موضوع سے متعلق آخری بات میں نے اور عرض کر دی. آج ایک دوسری آیت سے متعلق ایک اور آیت ہے سورہ احزاب کی، اس کے متعلق میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور امید ہے کہ یہ بھی سلسلہ ذرا طویل ہو جائے گا. قرآن کریم کا اسلوب اور انداز یہ ہے کہ وہ براہ راست عورتوں کو خطاب نہیں کرتا، بلکہ براہ راست خطاب کرتا ہے مردوں کو. کہیں بہت ہی شدید ضرورت پیش آ جائے تو پھر عورتوں کو بھی خطاب کر لیتا ہے. پورا قرآن کریم پڑھ جائیے. یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، آپ کو جگہ جگہ ملے گا. یا ایتھا اللاتی آمنا نہیں ملے گا، یعنی اے وہ عورتوں جو ایمان لائیں، یہ نہیں ملے گا. جتنے بھی احکام اسلام کے ہیں ان میں براہ راست مردوں کو خطاب کیا گیا ہے، اور انہی کے ضمن میں عورتیں بھی داخل ہو جاتی ہیں. گویا قرآن کریم کا مقصود تو یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں اس پر عمل کریں، لیکن ایک خاص نقطے اور خاص مصلحت کی وجہ سے وہ عورتوں کو خطاب نہیں کرتا. وہ نقطہ اور مصلحت یہ ہے جو بزرگوں نے لکھی ہے اور مفسرین نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالی عورت کو پردے میں رکھنا چاہتا ہے. پردہ پوشی کے لیے ان کو خطاب نہیں کرتا، وہ پردہ پوشی کے جو مقصود ہے قرآن کریم کا. چنانچہ اسی سورہ احزاب کے اندر ایک رکوع آخر میں آتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے ہمارے پیغمبر، اے ہمارے نبی، قل لازواجک، اپنی ازواج سے اور اپنی بیویوں سے فرما دیجیے، وَبَنَاتِكَ، اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجیے، وَنِسَائِ الْمُؤْمِنِينَ، اور دوسری مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجیے. قرآن نے خود خطاب نہیں کیا، بلکہ قرآن کریم نے حضور کو خطاب کیا، اور آپ کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچوایا عورتوں کو، اپنی حضور کی ازواج کو، حضور کی بنات کو، اور دوسرے تمام مسلمان عورتوں کو یہ پیغام پہنچایا جو آگے آ رہا. حالانکہ براہ راست خطاب کر سکتا تھا، ایسے موقع پر بھی قرآن نے پردہ پوشی کا لحاظ رکھا ہے کہ براہ راست وہ خطاب نہیں کر رہا، اور براہ راست وہ نہیں بلا رہا مرد عورتوں، بلکہ کوئی واسطہ بیچ میں ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو یا ایمان والوں کا. تو قرآن کریم کے اندر حضرت خطاب براہ راست نہیں ہوا ہے عورتوں کو، اور یہی وجہ ہے کہ علاوہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بھی عورت کا نام قرآن کریم میں نہیں آیا. یہاں تک پردہ پوشی کا لحاظ رکھا ہے کہ ایک عورت کا نام بھی نہیں آیا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی ہیں اور آپ کی صاحبزادیاں بھی ہیں، نام کسی کا نہیں ہے، صرف حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام قرآن میں آیا کئی جگہ، جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہیں، اور وجہ اس کی ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی باپ نہ تھا، اس لیے وہاں مجبوری تھی کہ براہ راست حضرت عیسیٰ کو منسوب کر دیں حضرت مریم کی طرف، اور انسانوں کے باپ ہیں اس لیے ان کو باپ کے ذریعے سے منسوب کیا جاتا ہے. حالانکہ انبیاء کرام کی ازواج کا ذکر ہے قرآن کریم میں، انبیاء کرام کی بیویوں کا ذکر آیا ہے، نام نہیں آیا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ اور بیوی، وامرأۃ لوط اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ، نام نہیں دیا، منسوب کر دیا ان کی طرف. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، فرعون کی زوجہ کا نام نہیں لیا، کہ اللہ اس کی مثال بیان کر رہا ہے تمہارے سامنے فرعون کی زوجہ کی، حالانکہ اس کا نام آسیہ تھا. آسیہ کا لفظ بہت مختصر ہے امرأۃ فرعون کے مقابلے میں، اس طویل لفظ کو اختیار کیا قرآن کریم نے اور آسیہ کا نام نہیں لیا. اس میں حکمت یہی ہے کہ قرآن کریم عورتوں کو پردے میں رکھنا چاہتا ہے، حتی الامکان پردے میں رکھنا چاہتا ہے، حتی الامکان، حتیٰ کہ خطابات میں بھی، گفتگو میں بھی، اور دوسری چیزوں میں بھی. اور ہم ہیں کہ اس کے بالکل برخلاف، عورت کو ننگا کر دیا ہم نے، ایسا ننگا کر دیا کہ اس کی عزت گرا دی، اس کو ہم نے عورت کے مقام سے گرا کر ایک کاروباری چیز بنا دیا، اور اس کو ہم نے یہ کہنا چاہیے کہ وہ بکاؤ مال بنا دیا، جس کا جی چاہے خرید لے. عورت بکاؤ مال تو نہیں ہے، وہ تو بڑی شرافت اور بڑی عزت کی چیز ہے. قرآن کریم ہمیں تعلیم دے رہا ہے اس راستے سے کہ پردہ پوشی ہونا چاہیے حتی الامکان،
اور اس نے قرآن کریم نے جو انداز اختیار کیا ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ کسی جگہ بھی براہ راست خطاب نہیں کیا عورتوں کو، بلکہ کسی واسطے سے خطاب ہوا، اور کسی کا نام نہیں لیا حضرت مریم علیہ السلام کے علاوہ، بلکہ دوسرے الفاظ اختیار کیے.
اب ظاہر بات ہے کہ جب خواتین کو کوئی خطاب نہیں کیا قرآن کریم نے،
تو حضرات صحابیات جو اس زمانے میں تھیں، حضور کے زمانے میں، ان کے دل کے اندر ایک بات آ گئی کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی خیر نہیں ہے، اس لیے قرآن کریم ہم سے براہ راست خطاب نہیں کرتا. بعد بھی آئے تو دیکھیے کیسی آئی، کتنی اچھی، کہ اپنی غلطی اور اپنے ذوف کی طرف انہوں نے منسوب کیا کہ ایسا نظر آتا ہے اور ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی خیر نہیں ہے، جبھی تو ہمیں قرآن کریم مخاطب نہیں کرتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند صحابیات نے یہ بات عرض کر دی، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس پر میں بیان کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس میں بھی عورتوں کو خطاب نہیں کیا،
ان کو پکارا نہیں، بلکہ ان کے اوصاف بیان کیے کہ جو ایسی عورتیں ہیں، جو ایسے مرد ہیں، جو ایسی عورتیں ہیں، جو ایسے مرد ہیں، ان کے ساتھ ہم یہ معاملہ کریں گے. چنانچہ شروع فرمایا، بہت سے اس کے اندر ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور خواتین کو بھی غور کرنا چاہیے کہ آیا ہمارے اندر ہیں یا نہیں.
فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات. دور تک چلے گا یہ قصہ کہ بے شک اسلام پر عمل کرنے والی عورتیں، اسلام پر عمل کرنے والے مرد، ان المسلمین والمسلمات، اور اسلام پر عمل کرنے والی عورتیں، اسی طریقے سے والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں. بہت سے اوصاف بیان کر کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی مغفرت اور بہت ہی اجر عظیم تیار کر رکھا ہے.
معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی نظر میں ایک تو یہ کہ عورتوں کو خطاب نہیں کیا گیا، اور یہاں پر بیان بھی کیا گیا ان خواتین کے اس شبہ کو دور کرنے کے لیے، تو پہلے مردوں کو ذکر کیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، مردوں کا ذکر پہلے آ رہا ہے، بعد میں عورتوں کا آ رہا ہے. آپ اس کا نقطہ خود سمجھ گئے ہوں گے، میں آپ کے سامنے کچھ بیان نہیں کرتا اور بیان کرنے کی حاجت بھی نہیں ہے. یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے جو میں اپنی پچھلی تقریروں کے اندر ذکر کیا تھا
کہ مرد کو حاکمانہ حیثیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو محکوم نہیں بنایا ہے عورت کا، اور قرآن کریم میں یہ آیت موجود ہے، بلکہ اس کو حاکمانہ حیثیت دی ہے، اس کا مرتبہ بڑا ہے عورت کے مرتبے سے، ہر لحاظ سے عورت جو ہے اس کے بعد ہے. اور قرآن کریم میں سورہ نساء کے اندر اس کی وجہ بھی بیان فرما دی ہے کہ ہم نے مردوں کو یہ حاکمیت کیوں دی ہے اور عورتوں کو ان کے ماتحت ہم نے کیوں کیا ہے. وہاں میں نے بیان بھی کر دیا تھا، یہاں تو اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر حاکمیت اور محکومیت کا تصور نکل جائے میاں اور بیوی کے ذہن سے، تو گھر کا نظام چل نہیں سکتا، گھر تباہ ہو جائے گا، اولاد برباد ہو جائے گی، تربیت صحیح نہیں ہوگی، تعلیم اولاد کی نہ ہو سکے گی، اس کے اخلاق درست نہ رہیں گے، کیونکہ ہر ایک ان دونوں میں حاکم بنا ہوا ہے. یہی وجہ ہے. میں برملا کہتا ہوں, اپنے بیانوں میں بھی کہتا ہوں کہ جو عورت کسی جگہ ملازمت کر لے یا اس کا کوئی اور ذریعہ معاش اس کو حاصل ہو جائے, وہ شوہر کے قابو میں نہیں رہے گی. آپ دیکھ جائیے, اور وہ دن رات لڑائیاں ہوں گی, وہ دن رات باتیں ہوں گی کہ شوہر الگ پریشان ہوگا, بیوی الگ پریشان ہوگی, بچے الگ روئیں گے. میرے پاس تو ایسے قصے آتے رہتے ہیں. اس لیے قرآن کریم نے شوہر کو حاکم بنایا. اسی طریقے سے یہاں پر بھی مردوں کو پہلے ذکر کیا, بعد میں عورتوں کو ذکر کیا.
آپ کو ایک بات میں بتا دیتا ہوں کہ کسی کو اس کے حق اس کا حق نہ دینا یہ ظلم ہے, سب جانتے ہیں. اسی طریقے سے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا بھی ظلم ہے. خوب سمجھ لیجیے, ایسا ظلم ہے کہ پھر روئے زمین میں اور ملک میں فساد پھیلتا ہے اگر اس کو اس کے حق سے زیادہ دے دیا.
یہی صورت شوہر اور بیوی کے اندر بھی, شوہر کے حقوق ہیں, بیوی کے حقوق ہیں. اگر بیوی کے حقوق مارے جائیں گے تو گرفت ہوگی اور نظام زندگی برباد ہو جائے گا, اور اگر شوہر کے حقوق مارے جائیں گے تو اسی طریقے سے ہوگا. اسی طریقے سے اگر عورت کو اس کے حقوق سے زیادہ دے دیا تو بھی فساد پھیلے گا, کیونکہ وہ بھی ظلم ہے. بہرحال یہاں پر فرمایا ان المسلمین والمسلمات, ایک ایک چیز کو بیان کرتا چلوں گا انشاءاللہ, کہ بے شک اسلام پر عمل کرنے والے مرد اور اسلام پر عمل کرنے والی عورتیں. اسلام پر عمل کرنے کا مطلب کیا ہے ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے, اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرما دیا ہے, جس کا قصہ احادیث کی کتب میں اور بخاری اور دوسری کتابوں کے اندر بہت تفصیل سے آیا ہے. واقعہ مختصر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مجلس کے اندر, صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں, کہ ایک شخص جو مسافر معلوم ہوتا تھا اور اجنبی معلوم ہوتا تھا وہ آیا. آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا اور اس نے چند سوالات کیے. پہلا سوال یہ کیا کہ مل اسلام, اسلام کیا چیز ہے؟
پہلا سوال.
دوسرا سوال کیا کہ مل ایمان, ایمان کیا چیز ہے؟
آپ نے اسلام کے سلسلے میں یہ فرمایا کہ فرض نمازیں تم ادا کرتے رہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض نمازوں کے ساتھ جو سنتیں ہیں وہ بھی ادا کرو, رمضان کے روزے رکھو, زکوٰۃ اگر صاحب نصاب ہو تو ادا کرو, اور حج کرو اگر تمہارے اندر حج کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور وسعت ہو جائے. یہ چار اہم فرائض آپ نے بتائے کہ ان اہم فرائض پر تم عمل کرو تو یہ اسلام ہے. ان فرائض پر عمل کرنے والا, اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا, تجربہ یہی ہے اور قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایسا شخص پورے اسلام پر عمل کرنے والا ہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ان چار چیزوں کو پکڑ لے باقی کو چھوڑ دے, بلکہ تجربہ یہی ہے, اور جب جی چاہے آپ دیکھ لیجیے کہ اخلاص کے ساتھ جو شخص ان چار چیزوں پر عمل کرے گا وہ یقیناً پورے اسلام پر عمل کرنے والا ہوگا. دن رات اس کی مثالیں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں. کہ جو ان چار چیزوں کی پابندی کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے پابندی کرتا ہے تو اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے اور پھر وہ بندوں کی ماتحتی سے نکل کر اللہ کو اپنا رب اور خود کو اپنا بندہ سمجھنے لگتا ہے.
تو اس کا یہ مطلب تو آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ, تو اب مطلب یہ ہو گیا کہ وہ لوگ وہ مرد کہ جو اسلامی احکام پر عمل کرنے والے ہیں, اور عمل کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک آدھ مرتبہ عمل کر دیا باقی چھٹی,
بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ عمل کریں تب یہ فائدہ حاصل ہوگا. یہ ہے اسلام. تو اسلامی احکام پر عمل کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ تعالی ہمیں اس کے اندر داخل فرمائے.
اللہ نے ان کے لیے بڑی مغفرت تیار کر رکھی ہے اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما آخر میں آیا. آگے پھر ایمان ہے. والمؤمنین والمؤمنات, کہ ایمان پر جو ایمان لے آئے ہیں مرد اور جو ایمان لے آئی ہیں عورتیں ان کے لیے بھی اللہ تعالی نے یہ اجر عظیم عطا فرمایا ہے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اسی حدیث کے اندر جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا اس کا بھی ذکر ہے, جو اس آنے والے شخص نے دریافت کیا تھا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں, مل ایمان. آپ نے اس کی تفصیل بتائی تھی. اتنا پہلے عرض کر دوں کہ یہ آنے والا شخص جو تھا یہ حضرت جبرائیل تھے. جو سوال کرنے والا تھا آپ سے وہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے, جیسا کہ اس حدیث کے آخر میں خود آپ نے فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل آئے تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے تاکہ تم لوگ سن لو. تو آپ نے اس کے سلسلے میں فرمایا کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ, یوم آخرت پر ایمان لاؤ, کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ جو نازل ہوئی ہیں, اور تقدیر پر ایمان لاؤ کہ اگر خیر حاصل ہوتی ہے تو وہ اللہ کی جانب سے ہے اور اگر شر حاصل ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کی جانب سے ہے. اور ایمان لاؤ تم دوبارہ زندہ ہونے پر یوم حشر. یہ آپ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں وراثت کے اندر یہ چیزیں عطا فرما دی کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن ہمارا ایمان جس انداز کا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں. انشاءاللہ اس کے سلسلے میں بیان کروں گا کہ ایمان کی پختگی اور مضبوطی کے لیے کیا کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے ہمارا ایمان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ اللہ کے نبی برحق ہیں, آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں جو اس دنیا میں بھیجے گئے, اور وہ تمام اوصاف کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہیں قرآن سے اور حدیث سے وہ سب آپ کے اندر موجود ہیں. البتہ اس کے اندر بھی اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر ہم رسول کو اس کا حق نہیں دیں گے تو کافر, اور حق سے زیادہ دے دیں گے تو وہ ظلم ہے. یہاں بھی یہی بات, رسول کا جو حق ہے اس پر تو ایمان لانا ضروری ہے, اس میں سے اگر کسی چیز کا معاذ اللہ انکار ہو جائے تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اور وہ رسول کا حق کیا ہے؟ وہ ہے جو قرآن کریم نے بیان کر دیا اور احادیث کے اندر آئے کہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کے بندے,
بشر ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی عظمت والی ہے اللہ کے دربار میں، اس طریقے پر کہ اللہ کے بعد صرف آپ کا ہی مرتبہ ہے، کسی اور کا مرتبہ نہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں، جن میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، ملائکہ اور فرشتے بھی ہیں، ان سب میں اب سب سے افضل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس امت کے لیے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے، کہ راہ ہدایت ان کو دکھائیں، آپ نے دکھائی اور حق ادا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن کریم نازل فرمایا جو آج تک ہمارے پاس موجود ہے، سینوں میں بھی موجود ہے اور آپ کے اندر بھی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت کو ایمان کی نشانی بتایا، ایمان کے لیے شرط قرار دیا، یہ تمام حقوق ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، جتنا حق ہے اس کے اوپر ایمان لانا ضروری، اور اگر حق سے زیادہ کر دیا خدا نہ کرے تو پھر کوئی گمراہی میں کوئی کمی باقی نہیں رہتی، مثلاً آپ کو خدا بنا دیا،
فرض کیجئے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے مخلوق کو خدائی کا درجہ دے دیا تو یہ حق سے زیادہ دیا، اس لیے یہ ظلم ہے اور یہ گمراہی،
جتنا حق ہے اس کو دینا ضروری، اس کو ادا کرنا ضروری، اور حق سے زیادہ دیا تو وہ ظلم ہے، یہاں پر بھی یہی صورت ہے، تو اللہ کے رسول پر ایمان لانا، اسی طریقے سے ملائکہ پر اور کتب اور آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان لانا،
اور اسی طریقے سے آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا، اور تقدیر پر ایمان لانا کہ تقدیر اچھی ہے تو اللہ کی جانب سے، بری ہے تو اللہ کی جانب سے، یہ ایمان کا خلاصہ آپ نے بتا دیا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں وراثت میں یہ چیزیں مل چکی ہیں، لیکن وراثت میں جو چیز ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں اور دن رات کا تجربہ بھی یہی
کہ باپ مال چھوڑ کر مرا، وہ تمام مال اولاد کے قبضے میں آیا، اولاد اس مال کی اتنی قدر نہیں کرے گی کہ جتنے اپنے کمائے ہوئے مال کی کرے گی، اپنی محنت سے حاصل کیے ہوئے مال کی کرے گی، اس لیے کہ جو چیز مفت آتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جو چیز محنت اور مشقت کے بعد حاصل ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے، ایمان ہمیں مفت میں ملا،
وراثت میں ملا، یہ تمام چیزیں، یہ عقائد جو میں نے ابھی بیان کیے، یہ ہمیں وراثت میں ملے، اپنے آباء اجداد سے یہ چلے آ رہے ہیں، مفت میں ملے ہیں، ہمیں اس کے لیے کوئی محنت برداشت کرنا نہیں پڑی، مشقت کوئی اٹھانا نہ پڑی، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں، بات میں بالکل کھری کہتا ہوں اور صاف کہتا ہوں، اس ایمان کو ان حضرت اور اس کی قدر کو ان سے پوچھیے
کہ جنہوں نے محنت اور مشقت کے بعد اسے حاصل کیا،
وہ اس کی قدر جانتے ہیں، اور آج تک وہ نو مسلم، وہ کافر کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہو اپنی سمجھ اور اپنی بصیرت سے، اور انہوں نے محنتیں اور برداشت کی ہوئی اس سلسلے میں، وہ جانتے ہیں ایمان کی قدر کو، ہم نہیں جانتے، چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ نو مسلم اسلام پر اتنا پختہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کا مولوی بھی نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مشقت کے بعد حاصل کیا ہے، اس مشقت کی اس کو قدر ہے، کیسے کیسے اس نے پاپڑ بیلے ہیں اسلام قبول کرنے میں، اس لیے وہ اس کی قدر کرتا ہے، اسلام اللہ نے ہمیں عطا تو فرما دیا، ایمان اللہ نے ہمیں عطا تو فرما دیا، اور مفت کا عطا فرمایا،
اس لیے ہمارے دلوں میں اس کی قدر نہیں ہے. اس کو اس کی قدر پیدا کرنا چاہیے. انشاءاللہ اسے میں اگلے ہفتے بیان کروں گا کہ ایمان کو پختہ بنانے اور ایمان کی قدر کرنے کا طریقہ کیا ہے. ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ایمان ہمارا پختہ ہو جائے. مختصراً یہاں بھی سمجھ لیجئے جو ہمیشہ سے میں کہتا چلا رہا ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کے اندر اللہ نے پختہ ایمان رکھا ہے، آپ ان کے پاس بیٹھنا شروع کر دیجئے، آپ کا ایمان بھی پختہ ہونے لگے گا. مگر مصیبت یہ ہے کہ ہم بھاگتے ہیں ایسے لوگوں سے اور جاتے ہیں ہم ان لوگوں کے پاس جن کے اندر ایمان ہی نہیں. کیسے ہمارے ایمان کے اندر پختگی آ جائے؟ اپنا جو سرمایہ پہلے سے ایمان کا موجود ہے ان ملحدوں کے اور ان کافروں کے پاس جا کر ہم وہ بھی وہاں پر دے آتے ہیں، نظر وہاں پر پیش کر دیتے کہ یہ بھی لے لیں. ہم خود اس کی قدر کرنا نہیں چاہتے. بہرحال یہ دو چیزیں آج میں نے بیان کی ہیں اور انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس میں ان میں جتنے اوصاف آ رہے ہیں ان کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی میں بیان کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے اور شیطان کے چیلوں سے ہمیں محفوظ رکھیں اور ہمارے اہل و عیال کو بھی محفوظ رکھیں. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھیں، خصوصاً ایمان کے کسی ہر فتنے سے محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالی ہماری عزتیں دنیا کے اندر قائم فرمائیں، آخرت میں بھی اپنے فضل و کرم سے ہمیں عزتیں عطا فرمائیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی اسلام کا بول بالا فرمائیں اور قرآن کریم کی حکمرانی اللہ تعالیٰ جاری فرمائیں. برحمتک یا ارحم الراحمین.